لہٰذا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. غلط آواز سے, اتنی آواز سے کہ مسجد گھوم جائے, مسجد میں شور پیدا ہو. یہی سے یہ بات معلوم ہوئی ان اشرے کے ایام سے, ایک بات تو بہت وضاحت کے ساتھ کارن ہوتی ہے کہ ساری کی ساری فضیلت اور ساری کی ساری اہمیت اللہ کے حکم میں ہے, اور اللہ کے حکم میں ہی ادب ہے جو اللہ نے سکھا دیا, اور اس میں ادب ہے جو چاہے ہماری عقل کو کہے کہ یہ بے ادبی ہے. دیکھیے مسجد میں شور مچانا ظاہر ہے, اگر کوئی غلط آواز سے بھی تلاوت کرے قرآن کریم کی کہ کسی کے ذکر میں وہ قریب بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے مسجد میں, یا نماز پڑھ رہا ہو اس کی نماز میں غلط آ کر ہو, تو ظاہر نہیں ہے اتنی غلط آواز سے تلاوت کرنا. لیکن ان دنوں کے اندر فرمایا, حکم دیا کہ بے شک یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو دو تین رکعت کی نکل نہیں, وہ اپنی رکعتیں پوری کر رہے ہیں, مگر تم زور سے پڑھو. ہاں یہ برا نہیں ہے, معلوم اللہ کا حکم جہاں آ جائے الحمد طور پر ادب, حکم کا درجہ ادب سے بڑا ہوا ہوتا ہے. لہذا بس جو اللہ کا حکم آ گیا اب اس کو ادا کرنا ہے, چاہے ہماری عقل خود ہے کہ یہاں تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ان کی نماز میں غلط نہیں ہوگا, تقریر تشریف بلند آواز میں کہنے میں, تو اللہ کا حکم یہی ہے ہوا, بس آپ کہیے کیجیے اس کو پورا کیجیے, تاکہ شوکت اسلام کا, اسلام کی عظمت کا مظاہرہ ہو, لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھے. اس لیے اس تقریر تشریف کو معلوم کرا دیا, نو ہجری کی فجر سے لے کر اور 13 ہجری کی عصر تک واجب ہے. عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے کہیں, عورتیں آہستہ آواز سے کہیں اور غلط آواز سے کہیں. اسی طرح بعض لوگ اسلامی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اسلامی کے بعد بھی کہیں, یا نماز پتا ہو گئی تقدیر تجدید کے دنوں میں نماز پتا ہو گئی ان کو ادا کر لیں, تقدیر تجدید کہنے کے دنوں میں ہی ادا کر لیں, اس صورت میں بھی اس قضا نماز کے بعد بھی غلط آواز سے تقدیر کرنا واجب. تو اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا معاملہ ایسا ہے کہ جس پر زکات فرض ہے یا اس پر قربانی بھی فرض ہے, یہ تو کہنا ٹھیک ہے, جس پر زکات فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ جس پر زکات واجب نہیں ہے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے. بہت سی اس کی وجوہات ہیں, مثال کے طور پر زکات فرض ہوتی ہے جبکہ آدمی کے پاس سونا ہو, چاندی ہو, نقدی ہو, مالی تجارت ہو, یہ چار چیزیں ہیں. اور اگر کسی کے پاس مویشی بھی ہے, عام طور پر شہروں میں ایسا نہیں ہوتا, گاؤں کے دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ مویشی بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, اگر کسی کے پاس مویشی بھی ہے اور وہ پالتا ہے باقاعدہ ان کو, تو اس پر بھی زکات واجب ہے. مویشیوں کا حساب الگ ہے, اس کی ترتیب الگ ہوتی ہے, مویشی کس کس طرح زکات واجب ہوتی ہے. بہرحال عام طور پہ شہری زندگی میں یہ چار چیزیں ہیں, سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت, ان پر زکات واجب ہوتی ہے. تو یہ تو کہنا ٹھیک ہے کہ جس پر زکات واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے, لیکن زکات یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جس پر زکات واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکات کا مال تو اس پر تو ایک سال گزرنا ضروری ہے, سب زکات واجب ہوتی ہے, زکات فرض ہو جاتی ہے. لیکن اگر قربانی کے دنوں میں کسی کے پاس مثال کے طور پر 13 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی اس سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے, 10 تاریخ کی صبح سے 13 کی شام تک قربانی کی جا سکتی ہے, 12 تاریخ کی مغرب تک قربانی کر سکتا ہے, کرنا پڑے گی اس کو اگر جس پر واجب ہے. اب اگر کسی شخص کے پاس اثر کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے اس کے پاس مال نہیں تھا, کہیں سے کسی نے ہڈیا دھوکا دے دیا, اتنا مال اس کے پاس آ گیا کہ قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے. آج کل 14,200 روپے اس کی, جس کے پاس اتنا مال ہے, اتنی نقدی ہے, یا سب کچھ سونا چاندی مال تجارت اور نقدی اور اتنا سامان جو ضرورت سے ظاہر ہو مثال کے طور پر کھلونے رکھے ہوئے گھر میں سارا سال استعمال نہیں ہوتے اور شو پیس رکھے ہوئے گھر میں وہ استعمال نہیں صرف وہ ان کو سجا کر رکھا گیا ہے یہ سب ضرورت سے زائد ہے یہ استعمال نہیں ہو رہا ہے تو یہاں قربانی کے معاملے میں وہ مال جو ضرورت سے زائد ہو اس کو بھی شامل کیا جائے یعنی سونا چاندی نقدی مال تجارت اور وہ مال جو ضرورت سے زائد ہو جو استعمال میں نہ آتا ہو آدمی اس کو استعمال نہ کرتا ہو جیسے برتن وغیرہ استعمال کرتا ہے اس طرح اس کو استعمال نہ کرتا ہو کپڑے بھی وہ جو تین جوڑوں سے زیادہ ہو ان کو بھی ملایا جائے گا اسی ضرورت سے زائد ہو تین جوڑے تو ضرورت ہے آدمی کی اس کے ہفتے میں اگر دو دن کو ایک جوڑے کو چلاتا ہے تو تین جوڑوں کے لیے ضروری ہے تین سے زیادہ جس کے ساتھ کپڑے ہیں تین جوڑوں سے زیادہ یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ بھی اسی میں اسی سامان میں شامل کیا جائے گا اور اس کی قیمت لگائی جائے گی اگر یہ سب ملا کر کسی کے پاس 12.5 تولے چاندی کے حساب کو جو میں نے بتایا کہ 14,200 روپے کتنا پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی بازی ہے اور اگر کتنا مال کسی کے پاس 12:30 مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آ گیا تو فوراً اس پر بازی ہے کہ بازار سے جا کر قربانی کا جانور خرید کے لائے مغرب سے پہلے پہلے قربانی کرے اور اگر وقت کم ہے نہیں کر سکا اور وقت اتنا کم کر دیا تو پھر اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ اتنا مالیت کا سستا کرے ایک گمبا آ جائے یا بکرا یا بکری آ جائے اتنا سستا کرنا واجب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم عید سے پہلے تک تو ہمارے پاس قربانی واجب نہیں تھی عید کے دنوں میں مال آ گیا تو سمجھتے ہیں کوئی قربانی واجب نہیں ہوئی عید کی قربانی کا وقت ختم ہونے سے ذرا دیر پہلے بھی اگر مال آ گیا مثال کے طور پہ سورج ڈوبنے سے چند منٹ پہلے ان کے پاس اتنا مال آ گیا اس پر بھی قربانی واجب ہے لیکن چونکہ ربا نہیں کر سکتا چند منٹ باقی ربا نہیں کر سکتا تو اب اس کے اوپر سستا واجب ہو گیا سستا کرے گا اس لیے اور پھر اور بھی بعض گھروں کے اندر کمانے والے بہت ہیں وہ کمانے والے باپ بھی کما رہا ہے بیٹے بھی کما رہے ہیں بیٹے بھی ہیں جو جن کے پاس ان کی پوری تنخواہیں اتنی ہیں کہ ان کے اوپر قربانی والی ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو قربانی کرنی پڑے وہ خرید کے لے آیا جاتا تو ایسی بات نہیں ہے جس کے پاس اتنا مال ہے نقدی ہے سامان تجارت ہے کیش ہے 14,200 روپے کے برابر یا اس کے پاس اتنا سامان ہے جو اس کی ضرورت سے ظاہر ہے اسٹور کیا ہوا اس نے اس کے اوپر بھی زکات کی ہے قربانی داری ہو جائے گی اسی طرح عورتیں یہ سمجھتی ہیں بہت ساری عورتیں بہت کثرت سے ایسی تعداد عورتوں کی ہے جن کے پاس 7 تولے سونا ہے 8 تولے سونا ہے 10 تولے سونا ہے جو ان کو جہیز میں مل گیا یا شوہر نے دیا یا اس کے والدین نے دیا کہیں کہ ان کو ملا ان کی بیٹیاں کیا ہو زکات ادا نہیں کرتی نہ ہی قربانی کرتی ان کے اوپر قربانی الگ واجب ہے شوہر پر الگ واجب ہے اور بیوی پر الگ واجب ہے اگر بیوی کی ملکیت میں اتنا سونا موجود ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے پر تمہارے شوہر نے کر دی بس کافی ہو گئی انہیں یہ سمجھا گیا ہے کہ ایک گھر میں ایک قربانی ہو جائے اپنے گھر میں تو بس قربانی ادا ہو ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا کہ گھر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ 14,200 روپے کتنا مال ضروری ہو سامان تجارت ہو نقدی ہو سونا یا چاندی ہو یا اتنا مال ضرورت سے زیادہ ہو جو استعمال نہیں ہوتا یہ دیکھا جائے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک گھر میں کئی کئی لوگ بھی نکل سکتے ہیں جن پر قربانی واجب ہے مگر کرتے نہیں ہیں اور گناہ گار ہوتے پھر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ حج پر ہے تو وہاں اگر تمتو اچھا حج احرام ہے تو اس کو قربانی واجب ہے لیکن اگر تمتو اور احرام کا حج ہو چل رہا ہے اور مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کا اپنا بیان ہے اتنے دن پہلے وہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ اور ٹھہرے گا اور حج کر رہا ہے تمتو کا یا احرام کا تو ایک تو اس کے اوپر ایک تو قربانی شکرانے کی واجب ہے جو حج کی قربانی ہے وہ واجب ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی یہ حج کی قربانی کر کے حج کا خرچہ برداشت کر کے اس کے پاس یہاں پاکستان میں اپنے ملک میں یا وہاں پر اتنے پیسے دونوں ملا کر ہوں یا وہاں پر ہو یا یہاں ہو کہیں بھی ہو اتنے پیسے کی ملکیت میں ابھی بڑھے کہ یہ قربانی کر سکتا ہے, انتقال ہے اس کے پاس, تو اس کا یہ والی قربانی عید الاضحیٰ کی بیماری. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو معاف کر دی, وہ شکرانے کی قربانی ہے بھائی, وہ حج کی قربانی ہے, وہ الگ ہے. مال موجود ہے یہاں, وکیل بنا سکتے ہیں کسی کو, یہاں مال بھی موجود ہے اور کرتے نہیں. تو ایسے شخص پر دو قربانیاں واجب ہیں, ایک تو یہاں اس کی وہ حج کی قربانی اگر سمجھوں کا حج کر رہا ہے یا بیان کر رہا ہے, تو دو قربانیاں واجب ہوتی ہیں, ایک تو یہ عید الاضحیٰ والی قربانی اور ایک جو حج کی شکرانے کی واجب ہوئی وہ قربانی. یہاں بھی بعض لوگوں میں یہ کمزوری دیکھنے میں آئی ہے کہ نہیں کرتے, یہ مسائل نہیں پوچھتے کہ بھائی ہم پر قربانی واجب بھی ہے, کتنی واجب ہے, کیا کرنا ہے, اس کے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہاں اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہو, کاروبار ہو, تو ماہرین سے مشورے کیے جاتے ہیں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے کاروبار, کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ نقصان نہ ہو. ایسا کر لوں گا تو یوں کو نقصان تو نہیں ہو جائے گا, اگر کاروبار میں یہ میں نے اختتام کر لیا تو نقصان تو نہیں ہو جائے گا. لیکن یہاں کا معاملہ بالکل برعکس ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, یہ ضروری باتیں ہیں اور ان سے پہلو دری کی جاتی ہے, لاپرواہی کی جاتی ہے, اور اپنے نفس کو یہ کہہ کر دلاسا دے دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم پر تو قربانی والی نہیں. ہر آدمی اپنی جگہ مفتی بناؤ, دین کے شروع دنیا کے معاملے میں تو جو ان کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کیا جاتا ہے, دین کے معاملے میں ہر ایک مفتی آپ دیکھیے بہت سے نمازی کہتے ہوئے فتوا دیتے ہوئے کہ یہ نہیں کہہ رہے. اور جہاں اپنے نفس کی چیز ملے دیکھ بھی رہے. ایک ٹی وی پہ ایک صاحب آتے ہیں, مجھے بتایا ایک صاحب نے کہ پینٹ پہنتے کوٹ پینٹ پہنتے ٹائی پہنتے. آپ اگر دیکھیے مجھے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کئی بار مجھے آپ سے آپ کا دوست ہے کہ بھائی آپ آج آپ کو ایک جگہ لے کر چلتے ہیں, بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے اللہ والے, بڑا اونچا مقام ہے. ذرا آپ مل لیجیے, آپ کو شوق پیدا ہو گیا کہ اتنی تعریف کی کہ بڑے اللہ والے آدمی. جب ملنے گئے تو ہیڈ پہنے ہوئے کوٹ پینٹ ٹائی پہنے ہوئے, وہ آیا تو آپ کا دل کیا کہتا ہے اللہ والا کون دل سے آواز رہی ہے ایسا اللہ والا کسی شخص اللہ والا ہو سکتا ہے. اب اتنا آگے نہیں پر وہ کوٹ پینٹ ٹائی پہنے آگے سیدھا نہ آگے بٹھے آگے سیدھا آواز بٹھے. اب کیونکہ وہ مسائل ایسے بتاتے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں, ان کے نفس کے لیے بڑے اچھے ہیں, ان کو گنجائش نکال کے دیتے ہیں, تو ان کے مسائل مانے جاتے ہیں. میرے دوستوں یہ دیکھیے, ان آدر دینا اتنا دو میرا دین اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا کہ دیکھو فن ضرور احمد کا کرونا دینا ہوں, ان آدر دینا اتنا فن ضرور احمد کا کرونا دینا ہوں. ارے یہ جو ہمارا دین ہے یہ سلسلہ پر سلسلہ آیا ہے, کبھی دیکھ جس سے آپ دین سیکھے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے فن ضرور, ذرا غور کر لو کہ کس سے تم دین سیکھ رہے ہو, اس نے کس سے سیکھا ہے. اسناد ہے دین کے اندر, اسناد ہے. اسناد کا مطلب ہوتا ہے کہ کس آپ نے کس سے تربیت حاصل کی ہے, کس کی آپ غلامی آپ نے اختیار کی ہے, کس سے آپ نے علم حاصل کیا ہے, آپ کے استاد کون ہے, آپ کے مربی کون ہے, ذرا یہ دیکھ لیجیے. جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو یہ ٹی وی پر آنے والے آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کا مربی کوئی نہیں, انہوں نے محض کتابیں پڑھ کر. اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر حاضر نہیں تھے کہ قرآن کریم ہر گھر میں اتار دیا جائے گا ہندوستان کہ لو اس پر عمل کرو. نہیں بھیجا تھے ہم بھی آگے اس نام کو کہ قرآن بھی ہے, نبی کی صحبت بھی اختیار کرو, دونوں چیزیں اس کے بغیر کام نہیں کرے گا. قرآن بھی نازل ہو رہا ہے, صحابہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم حضور کی صحبت میں آ کر بیٹھو تاکہ تمہارے ان کے دل میں جو اللہ کا تعلق ہے اس کا تمہارے دلوں پر اس کا اثر پڑے, تب کہیں جا کے تمہارے دل اس قابل ہوں گے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکو, ورنہ محض کتاب کافی نہیں ہے. کتاب میں بھی ترکیب لکھی ہوئی ہے, موٹر سائیکل چلانے کی, تیرنے کی, تیرنے کی ترکیب زیادہ اچھی ہے, تیرنے کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کتاب میں, کتاب میں پڑھ کر پڑھی اور سمندر میں اتر گئے, گڑھانی کے سائے میں اتر گئے سمندر میں. میں نے کتاب پڑھی ہے, جانتا تو نہیں جانتا لیکن میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ کس طرح ہاتھ پیر چلایا جاتا ہے, کیا بات ہو گیا لہذا میں کتاب کافی نہیں قرآن کافی نہیں تھا، اس لیے نبی کو بھیجا گیا، انبیاء علیہ السلام کتنی قوموں میں انبیاء کو بھیجا گیا کتابوں کے ساتھ، صحائف کے ساتھ، معلوم ہوا صحائف اور کتابیں کافی نہیں ہیں، اور آج قرآن موجود ہے، اب دوسرے نبی کے بارے میں ہے مسلمان اللہ والے ہیں ان کی صحبت ضروری ہے، کوئی کہہ جو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، صحابہ تو نبی کی خدمت میں بیٹھتے تھے ان کی صحبت اٹھاتے تھے، آج اہل اللہ کی صحبت اٹھانا فرض عین ہے، یہ فرض عین کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اس وقت کے مجدد نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں فتوا دیتا ہوں کہ فرض عین ہے اہل اللہ کی صحبت، جس سے کسی اللہ والے سے مناسبت ہو تو اس سے تعلق قائم کرنا فرض عین ہے، کتاب کافی ہوتی تو صرف قرآن نازل کر دیا جاتا اور لوگوں دے دیا جاتا کہ لوگ ہیں اس پر عمل کر، لہذا ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو مطلب ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک کتاب اللہ، دوسری بیجاز اللہ، اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے بندوں پر، یعنی اہل اللہ پر، بہرحال یہ قربانی کی بات باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی کہ ان سے ان کی طرف سے بے توجہی پائی جاتی ہے، یہ جو ایام ہیں ان کی عبادات پر اگر غور کیا جائے، مثلاً قربانی کی عبادت، حج کی عبادت، اسی طرح تکبیر تشریف کی عبادت، تکبیر تشریف میں ایک سنت یہ بھی ضروری، اس کا اہتمام ضروری ہے کہ گھر سے نکل کر عیدگاہ تک آتے وقت قدرے بلند آواز سے تکبیر تشریف کا پڑھنا، یہ سنت ہے، بعض لوگ اس سے بھی بے توجہی سے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے تکبیر تشریف کا اہتمام کرنا چاہیے، تو تکبیر تشریف ہو یا چھٹ ہو یا قربانی ہو، یہ ان تمام چیزوں سے ایک بات یہ ثابت ہو، یہ سبق ملتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عقل کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، دیکھیے عقل میں نہیں آتا کہ آدمی دو بغیر سی ہوئی چادریں پہن لے، اللہ کے گھر کے چکر لگائے، تمام کی تمام عبادات جو اسلام میں ہیں یہ سب کی سب عبادت ہے عشق و محبت سے، اور عشق و محبت میں عقل کو ایک طرف رکھا جاتا ہے، محبوب سے باتیں کرنے کو نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز دے دی جو باتیں کرو، اور دعا دے دی دعا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو مجھ سے باتیں کرو، محبوب سے کے اوپر مال خرچ کرنے کو نہیں چاہتا ہے تو اللہ نے زکات کو فرض فرما دیا کہ آؤ مجھ پر میرے لیے مال خرچ کرو، زکات کو فرض فرما دیا، پھر نقلی زکات وغیرہ بھی ان کا اہتمام کر لے تو اور زیادہ اچھا، اسی طرح محبوب پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے تو جہاد پر ہاں بعض حالات میں جہاد پر ہو جاتا جہاد کو فرض فرما دو، محبوب کے گھر کے چکر لگانے کو جی چاہتا ہے تو حج پر فرض فرما دو، محبوب سے چپکے چپکے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو احتکاب کو سنت کرا دیا کہ آ جاؤ اللہ کے گھروں میں احتکاب کرو دس دن، اسی طرح اگر کوئی بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہو لیکن اسی دوران کوئی محبوب دوست آ جائے محبوب رشتے دار آ جائے گھر میں تو آدمی اس سے ملنے جس سے بہت عرصے سے ملاقات بھی نہ ہوئی ہو تو اس سے ملنے جلنے میں آدمی کھانے پینے کو بھی بھول جاتا ہے اس کو بھوک اپنی یاد نہیں رہتی، لہذا اللہ نے روزہ فرض فرما دیا کہ ہماری خاطر جس طرح تم کوئی بچھڑے ہوئے رشتے دار اور دوست ملا اس حالت میں کہ تمہیں بھوک لگ رہی تھی اور ابھی تم کھانا کھانے ہی والے تھے لیکن وہ دوست آ گیا جس سے تم بہت اچھے سے نہیں ملے تھے اور تمہیں بہت محبت بھی ہے اسے تم کھانے کو بھول گئے بھوک تمہیں یاد بھی نہیں رہی اور اس کے باتوں میں مغلوب ہو گئے، اللہ نے روزہ فرض فرما دیا کہ ہماری خاطر کھانے پینے کو بھول جاؤ صبح خاطر سے لے کر دونوں کے آس پاس تک، تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں عقل کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں قربانی یہ اتنا جانور ذبح کر دیا جاتا ہے تو یہ اس سے اچھا کچھ اور پڑھائی کام کیے جائیں, کچھ اور کام انجام دیے جائیں. تو اول تو یہی کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں عقل استعمال کرنا جائیں گے. عقل دیکھیے, عقل کی حیثیت کیا ہے؟ ایک موٹا جس کی جان نکل چکی روح پرواز کر چکی, عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو, ہر آدمی کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہوتا ہے سب جوتے مار دو اس کو, یہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ دس جوتے موٹے کو مار دیجیے, وہ آپ سے بدلا نہیں لے سکتا, کچھ نہیں ہوگا. اور عقل اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے موٹا, لیکن کوئی ایک رات اکیلے کمرے میں اس موٹے کے ساتھ ایک رات گزار کے دکھا ہے, اس پر تیار نہیں ہے. حالانکہ عقل مانتی ہے کہ کوئی نقصان نہیں, کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اکیلا کمرہ ہو, لاش ہو کسی آدمی کی, اس کے ساتھ ایک رات بالکل اسی طرح لیتا ہے, ایک رات گزار دیتے, یہ ہے عقل کی. لیکن عقل اس پر تیار نہیں ہوتی. دیکھیے عقل کی یہ حیثیت ہے. اور ایک شخص نے کہا, حقیق الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک شخص نے کہا یہ پکانا کھا رہا تھا, ایک شخص پکانا اپنی نجاست کو خود ہی کھا رہا تھا. اس سے کہا گیا کہ کہیں اسے کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ وہی چیز تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, جو ہم یہاں سے کھاتے ہیں وہی چیز تو ہے, منہ سے جو کھاتے ہیں وہی تو ہے, یہ کیا کر رہا ہوں, جو یہ کھاتے ہیں اسی کو کھا رہا ہوں. آپ عقل سے استعمال کر کے بتائیے, عقل استعمال کر کے کہ آپ اس کو غلط ثابت نہیں کرتے. یہ بات کتنی غلط, اس شخص کی یہ بات بالکل غلط نہیں, لیکن کیا وہ کھائے, اس کو کھانا پسند کرتا ہے؟ یہ عقل کی حیثیت ہے. اس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں. ایک ساتھ ایک ماسٹر صاحب بچوں کا ذہن شادی کر رہے تھے کہ بچوں جس کو ہم نے, جس ذات کو ہم نے دیکھا نہ ہو, جس چیز کو ہم نے دیکھا نہ ہو, ہم اس پر کہتے ہیں ایمان لے آئے اور کیسے ہم یقین کر لیں, اور چونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اس لیے ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. تو ایک بچہ بڑا عقل مند تھا, اس نے کہا استاد صاحب آپ نے اپنی عقل کو دیکھا ہے, آپ نے اپنی جان کو دیکھا ہے, اگر جان کی آپ ڈاکو آ جائے آپ کی جان کے در پہ ہو جائے تو آپ جان کی کیسی حفاظت کرتے ہیں؟ جان کی حفاظت کرتے جان لڑا رہا, آپ نے تو جان کو نہیں دیکھا, آپ نے تو اپنی عقل کو نہیں دیکھا, تو آپ عقل کو کیسے مانتے؟ جب آپ نے عقل کو دیکھا نہیں تو آپ کیسے مان لیا آپ نے عقل کو؟ ہوا کو کسی نے نہیں دیکھا, ہوا کو کیسے مانتے؟ کسی نے آج تک ہوا کو دیکھا ہو, لیکن ہوا کو مانتے ہیں, اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. عقل کو دیکھنا نہیں, عقل کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں, اور اللہ کے معاملے میں انکار کر دیتے ہیں, قربانی کے معاملے میں انکار کر دیتے ہیں, زکات کے معاملے میں انکار کر دیتے ہیں, حج کے معاملے میں انکار کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ اب تو پورے قرآن کو بلوچستان میں بھی حاضر ہو رہا ہے. اور آگے بڑھیے تو یہ لاہور میں جو مزار ہے علی حضرت علی دلویری رحمتہ اللہ علیہ کا, جن کو دادا جذبہ کہا جاتا ہے, یہ تو بہت ہی اس میں تو شائبہ شرک کا ہے. دادا کہتے ہیں راہ کا ترجمہ ہے رضا, اور رضا اللہ تعالیٰ کا نام. وہاں پر وہ جو ان کا جو مزار ہے اس کے ارد گرد بالکل مطاف کے جیسا بنایا گیا ہے, اور باقاعدہ طواف کرتے ہیں لوگ, اور مقام ابراہیم جو وہاں بیت اللہ کے قریب ہے وہاں اس کو ایک پورا لگا دیا گیا, بالکل مقام ابراہیم کی شکل کا پورا ہے, جس سے پانی لوگ پیتے ہیں اور پھر وہاں طواف کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اسی طرح بارہ رقم نمبر کو دیکھ لیجیے کہ بیت اللہ کی شبی رکھی ہوئی ہے, اس کا طواف کیا جا رہا ہے. یہاں پنجاب وغیرہ میں اور دوسرے جہاں شرک زیادہ ہے وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بیت اللہ کی شبی رکھی ہوئی ہے, اس کا طواف کیا جا رہا ہے. یہ عقل کا غلط استعمال ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ عقل کو استعمال کیا اللہ کے عبادات دین کے معاملے میں, عقل کو استعمال کیا, اس کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے. لہذا یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق عقل سے نہیں ہے. اسی طرح ایک جو ایک عبادت ان دنوں کے ساتھ ساتھ ہے کہ جن کو قربانی کرنی ہو یا جن کو نہ بھی کرنی ہو, وہ اپنی اونچے اور ناخن ان دنوں میں نہ کاٹے, جن اجزا کا جان دے کر, تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب مل جائے. اور جو حاجیوں کے اوپر جو رحمت اللہ کی نازل ہو رہی ہے, جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں, ان کی خوشاوات اختیار کر لیتے تھے, ان شاء اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم پر بھی وہ رحمت برت جائے گی. اس لیے کہ یہ سنت ہے, مستحب ہے, اگر کوئی نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں, اگر کرے تو بہت بڑا ثواب ہے. تو قربانی کے بعد اپنے ناخن وغیرہ اور موسوں کو تراش لیں. اللہ تعالیٰ سب کی توفیق عطا فرمائے.